الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بات تو یہ کہ جس جائے نماز پر کعبہ شریف بنا ہوا ہو تو ہمارے بزرگوں نے علماء نے اس کو استعمال کرنے سے منع فرمایا, اس کی وجہ بے ادبی ہے, لہذا اگر کسی جانماز میں ایسی صورت ہو اس کو اٹھوا دیا جائے. جانماز طے کرنے کا صحیح طریقہ ہے یہی ہے جو جس طرح یہ طے کر رہے ہیں کہ سرہانے سے سرہانا اور پائنتی سے پائنتی, ایسا نہیں سرہانا اور پائنتی ملائے جائے, یہ صحیح طریقہ ہے. کیونکہ کعبہ شریف پر پاؤں رکھے جاتے ہیں تو اگر کسی عام کوئی آدمی کعبہ شریف کی پاؤں پر کعبہ شریف پر پاؤں رکھے ہم کتنا لڑیں گے. اب رہی بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے جائے نماز کا کیا کریں, تو اس کا تو یہی ہے فریم بنا کر اس کو ٹانگ دیا جائے. اگر حاجی لے کر آ جائے تو اس کو فریم بنا کر اس کو ٹانگ دیا جائے, اس کا ادب کرے, اس کا احترام کرے. بات دوسری بات یہ کہ مالی پودا لگاتا ہے, اس پر محنت کرتا ہے, کھاد اہتمام سے کھاد ڈالتا ہے, پانی ڈالتا ہے, پھر وہ جڑ وہ کونپل پھوٹتی ہے, وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکلتا ہے, شاخیں بنتی ہیں, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے. مالی جو ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے کیڑوں سے, موسمی اثرات سے. پھر جب اس میں پھول آتا ہے اور پھل آتا ہے اس وقت اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ خوشی بیان سے باہر ہے. اسی طریقے سے استاد جو ہے شاگرد پر محنت کرتا ہے, دھوپ چھاؤں کو برداشت کرتا ہے, اس کی سختی گرمی سستی کاہلی تیزی جوش, کیونکہ تیزی بھی ہوتی ہے جوش بھی ہوتا ہے, اس کو بھی تو روکنا ہوتا ہے. جیسے ہائی وے پر جا رہے ہیں گاڑی 100 سے اوپر گئی تو 100 سے اوپر تو 750 روپے چالان ہے. اب 750 کا آتے ہی فوراً جو ہے بریک لگنا شروع ہو جاتی ہے, تو پتہ چلا تیزی بھی مضر ہے جوش بھی مضر ہے. لہذا اس کو کنٹرول کرتا ہے, قابو کرتا ہے اور حد میں لے کر آتا ہے. تو ایسے ہی حالات شاگرد پر آتے ہیں, مرید پر آتے ہیں. کبھی طبیعت میں جوش ہوتا ہے, کیفیت آگے بڑھی ہوتی ہے, تیزی سے بھاگ جاؤں, کبھی بالکل سست ڈھیلا, اس وقت اس کو چلانا پڑتا ہے. تو یہ سب دھوپ چھاؤں میں گزار کر وقت, پھر اس کے بعد جب وہ تراویح سناتا ہے یا ختم ہوتا ہے اس وقت استاد جو سنتا ہے, اس میں ماں باپ بھی شامل ہے کیونکہ ان کی بھی محنت ہوتی ہے, وہ بھی اپنے بچے کو اس کے لیے جو وقت دے رہے ہیں اس کے سننا. کبھی استاد نے بلایا جی بچہ یہ کر رہا ہے بچہ وہ کر رہا ہے اور ایسا ہے ڈھیلا ہے پڑھتا نہیں ہے دل نہیں لگاتا کھیل میں وقت زیادہ لگاتا ہے. تو ماں باپ اور استاد یہ ایک آپس میں ان کا ایک رابطہ اور تعلق ہوتا ہے, کمیونیکیشن ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ پھل تیار ہوتا ہے تراویح میں سنا تو کتنی خوشی ہوتی ہے, جب وہ قرآن پاک جو محنت کی یا استاد کسی بھی علم میں محنت کرتا ہے, شیخ اپنے مرید پر محنت کرتا ہے, پہلوان اپنے شاگرد پر محنت کرتا ہے, پھر جب اس کو اکھاڑے میں دیکھتا ہے کہ اکھاڑے میں جو ہے وہ سینہ تان کر اپنے مقابل پہلوان کے سامنے کھڑا ہے اور کشتی لڑ رہا ہے, چاہے ہار بھی جائے لیکن اگر محنت کرے تو استاد اس سے خوش ہوتا ہے. کیونکہ کشتی میں جیتنا یہ کمال نہیں ہے, یہ جتنا کمالات میں سے نہیں ہے, بلکہ مقابل اور اپنے حریف کے سامنے اس کے سامنے جمے رہنا یہ کمالات میں سے ہے. لہذا قرآن پاک میں غلطی آنا یہ تو ایسی چیز ہے. عرب لوگ بھی بڑے بڑے حضرات ہیں اور قاری بڑے بڑے ہیں, لیکن یہ مصلی ایسی چیز ہے اور یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس میں جو ہے جیسے سمندر میں کشتی ہے نا, پرانے کشتی چلانے والے وہ بھی بھون میں پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ کیا کام کرتے ہیں, وہ نعرہ لگاتے ہیں یا خدا کا, اور اس یا خدا کے نعرے سے وہ با خدا بن جاتے ہیں. بات اور یاد آ گئی, اور وہ بات اس بات پر یاد آئی کہ میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان نے غلطی کی, اکڑ کے کھڑا رہا, اور یہ شیطان انسان کو کوشش کرتا ہے یہ غلطی کرے, لہذا نماز میں بھی وہی کرتا ہے, نماز میں بھی خیالات ڈالتا ہے, اس کی توجہ کے ادھر ادھر لے کر جاتا ہے. لہذا توجہ اگر کہیں جائے تو کیا کرے, دوبارہ توجہ کو واپس لے آئے. نماز میں دل کا لگنا ضروری نہیں ہے بلکہ لگانا ضروری ہے, ایک ہے دل کا لگنا ایک ہے دل کا لگانا, تو لگنا ضروری نہیں ہے لگانا ضروری ہے, نہ لگے ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی. بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. لہذا دل کا لگنا ضروری نہیں ہے بلکہ لگانا ضروری ہے. لہذا خیالات کہیں جائے دوبارہ پکڑ کے لے, اور پکڑ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیا کرے کام میں لگ جائے, تو نتیجہ کیا ہوگا, خیالات اپنی جگہ واپس, پھر وہی نماز میں دل لگ جائے گا. لہذا دل کا لگنا ضروری لگانا ضروری ہے, لگاتا رہے اپنی طرف سے محنت کرے کوشش کرے کہ میں نماز میں دل لگاؤں. تو لیکن شیطان بھی کوشش کرتا ہے, وہ اپنا کام کرتا ہے. اس لیے ایک آدمی نے, میرے مرشد نے سنایا کہ ایک آدمی نے شیطان سے کہا, حکیم الامت تھانوی نے یہ واقعہ سنایا, ایک آدمی نے شیطان سے کہا یار تو نے بڑے پریشان کیا ہوا ہے, اتنا فساد تیری وجہ سے ساری دنیا میں ہے کہ بس. اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. اس نے کہا لو اتنے جھگڑے ہنگامے سب تیری وجہ سے تو ہیں. اس نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں میں کرتا کیا ہوں. وہ لے گیا اس کو مٹھائی والے کی دکان پر, ہمیں شیریں شیریں لائن لگی ہوئی ہے شیریں کی, سب شیرینی تقسیم کر رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ شیرے کی کڑھائی میں انگلی ڈالی اور انگلی کو شیرہ وہ تھوڑا سا دیوار پر لگا دیا, بس تھوڑی دیر میں وہاں چوٹے آنا شروع. اب شیطان نے کہا آ جا بس میرا کام ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اس پر چوٹے آنا شروع ہو گئے, چوٹوں کو دیکھ کر چھپکلی آئی, چھپکلی کو چوہے نے دیکھا تو چوہا چھپکلی کے پیچھے بھاگا, وہاں بلی گزر رہی تھی تو اس نے چوہا دیکھا وہ چوہے پر جھپٹی. باہر ایک آدمی کتا لے کر جا رہا تھا تو کتے نے بلی کو دیکھا وہ اس کے پیچھے دوڑا, جب کتا دوڑا تو وہاں جو کڑھائی تھی وہ کڑھائی پر اس کی ٹکر ہوئی, کڑھائی الٹ گئی. جب کڑھائی الٹی تو مالک کو غصہ آیا, حلوائی کو غصہ آیا, اس نے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, اس نے ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا, کتا چلاتا ہوا بھاگا. تو کتے کے مالک کو آ گیا غصہ کہ میرے کتے کو کیوں مارا. اس نے کیا کیا, اس نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی. بس وہ جو کیا تو سارے دکاندار جمع ہو گئے, انہوں نے پکڑ کر جو ہے اس مالک کو مار دیا. تھوڑی دیر میں فوج آ گئی, سب کی ٹھکائی شروع کر دی. شیطان نے کہا میں کرتا ہی کیا ہوں, میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا, باقی تو کام خود بخود ہوتا ہے. اسی لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنا کر لو, صرف نظر بچانے کی ہمت کر لو, صرف نظر بچا لو, تو آگے کے جتنے سٹیجز ہیں, دیکھنا, خیال پکانا, اس سے باتیں کرنا, اس کو مٹھائیاں کھلانا, بیلنس ٹرانسفر کرنا, اور انتہائی غلاظت اور گندگی کے انتہائی مقام, سب سے بچ جاؤ گے. یہ گیٹ وے ہے, گیٹ وے داخلی راستہ ہے نظر کا. فرمایا کہ بس نظر پر اپنی مضبوط تالا لگا دو, پھر سارے گناہوں سے تم بچ جاؤ گے. پورے ایک منزل ہے نا, وہ یہ پہلا قدم ہے, پہلا اسٹیشن ہے. اگر پہلے اسٹیشن پر نہیں جائے گا آگے کیسے جائے گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عشق بتا کی منزلیں ختم ہے سب گناہ پر, عشق بتا کی منزلیں ختم ہے سب گناہ پر, جس کی ہو ابتدا غلط کیسے صحیح ہو انتہا. لہذا اگر نظر بچا لے, اگر نظر بچا لے آگے سارا کام آسان, پریشان کیوں ہوگا. میرے مرشد اس لیے تو فرماتے تھے وہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ پری کو دیکھتا ہے شانی خدا جاتی ہے، شان سے آتی اور آتی بھی شان سے. اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، کہتا ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور دل تو کہتا ہے ہم تو وہیں اٹکے میں. تو کیا پریشانی؟ اس لیے کہ پری کو دیکھا شانی شان سے آئے گی. اب وہ لاکھ لاکھ کہے کہ مجھے خیال نہ آئے، کیسے ہوگا؟ چونکہ وہ تو اپنا دل دے دیا اس نے آنکھوں کے ذریعے سے. اس لیے بعض جگہ وہ یہ ہمارے جو ٹیکسی والے، رکشے والے اور بسوں والوں نے اور ٹرک والوں نے جو اردو ادب کی خدمت کی ہے نا، آج کل ادیب بھی نہیں کر رہے. کیسے کیسی چیزیں اس میں نکات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت بڑے نکات. ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا جا بیٹا رکشہ چلا. بڑے ادب کی خدمت ہے بڑے ان کی. وہ ہمارے ایک دوست کے وہ ایک دو ہمارے دوست جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ایک چھاپنے کی چیز ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں اگر تم اس پر قدم یہی پہلا کام کر لو تو پھر ساری منزل آسان، پھر جانے نہیں پڑے گا تمہیں ادھر، اگر صرف نظر پر پہرا مضبوط بٹھا لو. تو میرے پیارے دوستو شیطان اپنا کام کرتا ہے نماز میں، لیکن ہم میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ. میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ شیطان سے غلطی ہوئی، اکڑا، پھر سجدہ نہیں کیا. لیکن ہم سے جب غلطی ہوتی ہے نماز کے اندر تو دو سجدے اور کرتے ہیں. علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں یہ دو سجدے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں کانا رغم للشیطان، جس کا اردو میں ترجمہ کراچی کی زبان میں کروں گا میں، کیونکہ کراچی کی اپنی ایک زبان کی لذت ہے نا. اب وہ کیا ہے؟ رغم للشیطان کا اردو کا ترجمہ جو کراچی کی زبان میں، شیطان کی چڑھانے کے لیے. اب بتائیے، اب وہ دوسرا ترجمہ اردو کے ادب میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو اس کا مزہ ہے وہ بتائیے جناب. کیوں جناب؟ کچھ تو داد دے. شیطان کی سڑانے کے لیے، اس کی تپانے کے لیے اور اس کی جلانے کے لیے، یہ خاص کراچی کی زبان ہے. تو شیطان کو اس لیے کہ ظالم دیکھ تو نے غلطی کی، اکڑ کے کھڑا رہا. ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ایک نہیں دو دو سجدے کیے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اعلی قدم یہ رحمان، رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، یعنی وہ اس نے وسوسہ ڈالا تھا اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے، اور ہم نے اس کو اور قرب کا ذریعہ بنا لیا. یہ بات میرے مرشد نے فرمائی، کیسی مزیدار بات ہے. سبحان اللہ. ایک بات یہ جو یاد آ گئی تھی بیچ میں، اور دوسری بات یہ ہمارے ایک بات مشہور ہے، کہتے بھائی دعا کرو. ارے صاحب میں تو بہت گناہگار ہوں، میری کہاں دعا قبول ہوگی؟ یہ ہمارے یہاں عام ہے اور اس کو ہم تواضع سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے. دیکھیے شیطان عین اس وقت کہ جب کہ اللہ تعالی کا غضب کی تجلی نادل ہو رہی تھی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر، حکم کی عدولی کے اوپر، حکم نہ ماننے کے اوپر، نے فرمایا مالک اللہ تکون مع الساجدین، کیا ہو گیا تجھ کو ظالم؟ یہ عجیب ایک عاشقانہ جملہ ہے، مالک تجھ کو کیا ہوا؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا ارے ظالم تجھ کو کیا ہوا، یعنی جس سے ایک قرب ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، جب جس سے ایک قرب اور تعلق ہوتا ہے، خاص ہمارا کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، اولاد ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ارے تجھے کیا ہوا. جیسے آپس میں چار پانچ لڑکے مل کر کوئی کام کرے تو ہمارے کو نہیں بولیں گے، لیکن اپنے کسی خاص عزیز کو کہیں گے ارے تجھ کو کیا ہوا، مالکا. کیسا ترجمہ ہے نا یہ، مالکا تجھے کیا ہوا، اللہ تکون مع الساجدین، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں تو شریک نہیں ہوا جبکہ سب سجدہ کر رہے. کن اکڑ کے کھڑا رہا، اور اس وقت اس نے دعا مانگی ربی انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے. بتائیے جناب، عین اس وقت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی غضب کی تجلی نازل ہو رہی ہے، وہ کیا دعا کر دعا مانگ رہے اس وقت میں کہ مجھے قیامت تک بہکانے کی مہلت دیجیے. میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک تو شیطان کے علم اور معرفت کی بات ہے کہ وہ جانتا تھا، حالانکہ جب ہم اپنے ابا کو غصے میں دیکھتے ہیں کچھ نہیں مانگتے، اپنے کسی سے کوئی کام ہوتا ہے پہلے اس کا موڈ دیکھتے ہیں کہ صاحب کا موڈ کیسا ہے، جھوٹ دیکھ کر بات کرتے ہیں، لیکن وہ جانتا تھا، شیطان کو بھی اتنی علم اور معرفت، وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو غضب کی تجلی اللہ تعالیٰ کی ذات پر حاوی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ آیت سے پاک ہے. لہذا اس وقت میں بھی اس نے دعا کی، اور اس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کو مہلت ملی. میرے مرشد فرماتے ہیں تم گناہگار صحیح، ہم گناہگار صحیح، لیکن شیطان جتنے گناہگار تو نہیں ہے. لہذا جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے، ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ نہ مانگنے کا بہانہ ہے، یہ نہ مانگنے کا بہانہ ہے کہ نہیں مانگیں گے. تو دیکھیے نا کتنی عجیب بات ہے، شیطان نے بھی اس چکر میں ڈال دیا. ارے میاں، ارے تم کہاں. وہ جیسے ایک صاحب کی دعوت تھی، تو ان سے کہا کسی نے کہ میں آپ کو دعوت میں جو ہے کدو اور لوکی کھلاؤں گا. انہوں نے کہا ارے بھائی صاحب، کہا تو آپ تو نیک آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، آپ تو کو تو کدو کھلائیں. انہوں نے کہا ہم تو بہت گنہگار، یہ تو اللہ والوں کی غذا ہے، ہمیں تو بس ایک جو ہے بغیرت سا مرغا کھلا دینا. یہ تو اللہ والوں کی غذا ہے بھائی. تو میرے پیارے دوستو، شیطان جتنے تو گناہگار نہیں ہے نا. جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے، ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں مانگے تو صحیح، ہم ان سے مانگ کر تو دیکھیں. اور آپ دیکھیے کتنے ایسے موقع ہیں جب آپ ہم اس چیز کا ایک تصور کریں. میں نے مرشد فرماتے ہیں کہ گناہوں کے ساتھ اللہ تعالی کی ہم پر اتنی مہربانیاں ہیں، ابھی ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس پر ہم پر اتنی مہربانیاں ہیں، جب فرمانبرداری اختیار کریں گے تو کیا عالم ہوگا. گناہوں کی حالت میں بغیر مانگے کیا کچھ نہیں مل رہا ہم لوگوں کو، کتنی نعمتوں کی بارش ہے ہم پر. بغیر مانگے تو مانگنے پر کیوں نہ دیں گے، جبکہ ان کو پسند بھی ہے. اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں، گناہگار تو ہیں لیکن اس کی وجہ سے دعا مانگنا نہ چھوڑیں. یہ سمجھانا مقصد ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دعا مانگنا نہ چھوڑیں، کیونکہ ہماری ضرورتیں ہیں، کتنی بے شمار ہماری ضرورتیں ہیں، کتنی ہماری حاجتیں ہیں، اس لیے ہم اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے حدیث شریف میں، اب آپ آ گئے، یہ چند باتیں یاد آ گئی تھی تو میں نے کہا گوش گزار کر دوں، تو یعنی پیش کر دوں، سنا دوں، کیونکہ اگر گوش گزار کہہ دیا تو نوجوان کہیں گے پتہ نہیں یہ کون سی، یہ خرگوش کی کون سی قسم ہے یہ. کیونکہ آج کل کی اردو کا یہ عالم ہے نا، آج کل کی اردو کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں میں نے فرمایا، یہ آج کل اردو ہے. اور آپ نے عرض کیا تھا اور میں نے فرمایا کہ آپ میرے دولت کدے پہ کب حاضری دیں گے، میں آپ کے غریب خانے پر تشریف لاؤں گا. آج کل کی اردو ہے. اس لیے اگر پوچھے بھائی آپ کا نظم کیا ہے، خیریت وہ نظم تو مجھے بس غالب کی یاد ہے، اور تو کوئی یاد نہیں. اور وہ بھی یہی یاد ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے. اس مرض کی دوا جوتا ہے. اب اور پوچھیں آپ کا پروگرام کیا ہے، ہاں ہاں اچھا پروگرام، ہاں بس. میرے پیارے دوستو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمارے ہاں عزت اور شرف کیا کہتے ہیں، مکان بڑا ہو، گاڑی شاندار ہو، چشمہ موبائل لیٹسٹ والا ہو، کپڑے جوتے، اور ذرا چلتا بھی ذرا شان سے ہو. کہتے جی یہ بڑے شرفا میں اس کو شمار کرتے ہیں، وہ مال کو اس سے تولتے ہیں. لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، اشراف امتی، میری امت کے شرفا لوگ وہ ہیں جو حامل قرآن ہیں. عزت مال سے نہیں لگتی، عزت مال سے نہیں لگتی، اور گاڑی اور بینک بیلنس، میرے دوستو یہ تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، پھر کیا کمال ہے؟ یہ کمال کی چیز نہیں ہے. نعمت کا ہونا نعمت تو ہے، لیکن فضیلت کی چیز نہیں ہے. لہذا کوئی اللہ والا، کوئی عالم، کوئی نیک آدمی ہو سکتا ہے، وہ غریب بھی ہو. اللہ تعالیٰ کیا مالداری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کیا مالداری جیسے درجہ نہیں ہے. ہاں مال ایک خود نعمت ہے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین مال جو ہے نیک آدمی کے ہاتھ میں تو بہترین نعمت ہے. نعمت تو ہے، انکار نہیں ہے، لیکن فضیلت کی چیز نہیں ہے. اس پر یاد آ گیا، ہم لوگ جو نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 34 مرتبہ، غربا صحابہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو مالدار صاحب ہیں ان کو دیکھیے، یہ مساجد میں، مدارس میں دین کی ضرورت پر جہاد کے لیے سامان جا رہا ہے، اس میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو، ہمیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم ان اس فضیلتوں سے محروم ہیں. تو آپ سب سے فرمایا، اچھا ایسی محروم ہے کیا؟ ہم تمہیں سکھا دیتے. ادب بتایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 34 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو. تو غرابہ صحابہ نے آپس میں یہ کام شروع کر دیا. سنگن لگی. اب جو اغنیا عمرا امیر صحابہ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا، مالدار صحابہ کو. جب ان کو پتہ چل گیا انہوں نے بھی شروع کر دیا، کیونکہ لالچی تھے نا، وہ آخرت کے لالچی تھے. تو اب جو غرابا صحابہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے ہماری نقل شروع کر دی، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ صاحب یہ تو آپ نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور ہم نے کام شروع کیا، اغنیہ صحابہ نے بھی یہ شروع کر دیا، یعنی وہ مال بھی خرچ کریں اور ہمارا جو کام ہے وہ بھی شروع کر دیا انہوں نے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بات یہ کہ یہ مال تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرما دیں. اور اصل مال کا صرف ہونا فضل نہیں ہے، اصل فضل یہ ہے کہ وہ مال صحیح راستے میں استعمال ہو جائے، صحیح راستے میں استعمال ہو جائے. یہ ہے تو اشراف امتی، امت کے شرفا کون ہے؟ حاملین قرآن. اور حاملین قرآن جب مراد ہوگی تو اس سے ایک مراد حافظ قرآن بھی ہے، صحیح قرآن پاک پڑھنے والا، اور اس کے مطالب اور معانی کو سمجھنے والا، اور اس پر عمل کرنے والا. عامل ہو یا نہیں، لیکن عامل سے مراد وہ تعویذ والا نہیں، وظیفے والا نہیں، وہ عامل سے مراد عمل کرنے والا. تو لہذا حافظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حامل قرآن کے ساتھ ساتھ عامل بالقرآن بھی ہو، قرآن پاک پر عمل کرنے والا بھی ہو. ایسا نہ حافظ صاحب ہو ان کی شلوار ٹکنے سے نیچے ہو، یا حافظ صاحب ہو اور ان کی داڑھی نہیں ہے. کہ حافظ صاحب ہے ان کو داڑھی نہیں ہے، کتنے ایسے ہوتے ہیں. کیونکہ آج کل فیشن میں حفظ بھی کرایا جاتا ہے، یہ بھی فیشن میں شامل ہو گیا، تاکہ وہ حفظ کے ساتھ کیوں، پھر اس کے بعد اس کی آمین کی دعوت ہوگی، خوب زوردار شاندار. تو ایسا نہ ہو. اب جناب حافظ قرآن صاحب ہیں، حافظ جی جو ہے وہ فلمیں دیکھنے میں ماہر ہیں اور ڈانس بھی بہت اچھا کرتے ہیں، ڈانڈیا بھی بہت زبردست کھیلتے ہیں. ایسا نہ ہو. تو حافظ قرآن سے مراد حامل قرآن، حامل قرآن سے مراد عامل بالقرآن. کیونکہ جس حافظ کا اپنا نہ بخشا جائے گا وہ کیسے اپنے خاندان والوں کو لے کر جائے گا. لیکن اس پر ایک بات میرے مرشد کی یاد آئی کہ دیکھیے، حافظ قرآن کو 11 پاسپورٹ ملیں گے جنت کے، ایک اس کا اپنا، 10 اپنے خاندان والے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے لیے بھی. اس پر میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو، دنیا کے اندر اگر تم حافظ کی مذاق اڑاؤ گے، ارے میاں تو نے کیا کیا، یہ کیا شلوار تیری ٹخنوں سے اوپر ہے، یہ کیا تم ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھتے ہو، ارے میاں داڑھی رکھو گے تو شادی کیسے ہوگی. تو اگر اس طرح سے حافظ قرآن کا مذاق اڑایا، دنیا میں اس کو ستایا، تنگ کیا، تو کل قیامت کے دن کس منہ سے اس کو کہے گا کہ بھائی مجھے بھی لے جاؤ نا، کس منہ سے کہے گا اس پر؟ ہاں دنیا میں اس کا خیال کرے، اکرام کرے. حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب میٹھی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء میں سے، ان مدینہ شریف میں انتقال فرمایا تو جنت البقیع کے اندر ان کی قبر ہے. سعودی عرب کا قانون یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد قبر کو کھول کے اس کے باقیات کو ایک جگہ منتقل کر کے نیا مردہ پھر وہاں پر نیا شخص کو دفن کرتے. مولانا صاحب، مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کی 6 مہینے بعد قبر کھولی تو وہاں پر دیکھا بالکل صحیح سالم جسم. پھر ان کا قاعدہ ہوتا ہے دوسرے 6 مہینے بعد کھولتے ہیں، پھر دیکھا پھر وہ یال، پھر تیسری دفعہ کھولتے ہیں، 3 مرتبہ ایسے لوگوں کا. پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وہاں مہر لگ جاتی ہے کہ اب ساری زندگی قبر کھلے گی نہیں. اور ہمارے سب وہاں بدر عالم صاحب نے، ایسے کئی علماء ہیں ہمارے اکابرین ہیں جو مدینہ شریف کے اندر جن کے آرام فرمائے اور جن کا جسم جو ہے مٹی نے نہیں کھایا. تو مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا آفتاب عالم صاحب وہ بھی انتقال فرما گئے. میرے خوش مرشد اس مجلس میں موجود تھے، میرے مرشد نے یہ بات سنائی. اور حضرت محمد شاہ ابرا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے آخری خلیفہ، میرے شیخ کے شیخ، وہ بھی موجود تھے. انہوں نے سوال کیا وہاں آفتاب عالم سے کہ آپ بتاؤ کہ تمہارے ابا جان کو جو فضیلت ملی ہے اس میں کیا راز معلوم ہوتا ہے. تو ماں آفتاب عالم صاحب فرمانے لگے, سوچنے لگے, پھر فرمانے لگے. اور باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ان کے اندر ایک ادب عجیب تھا. پوچھا وہ کیا؟ کہا وہ کیا حافظ قرآن کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتے تھے. عجیب کہ پاؤں بھی نہیں کرتے تھے اس کی طرف. تو اشراف امت کون ہے؟ حامل قرآن. لیکن ایک صفت اور بھی ان کی, دو صفت پیش کی ہے. وہ کیا؟ وہ قائم اللیل بھی ہو, یعنی تہجد پڑھنے والا بھی ہو. وہ اشرف کی چیز ہے. حدیث شریف میں دو چیزوں کا ذکر ہے, ایک تو حامل قرآن ہو, عامل بالقرآن ہو, اور پھر رات کی نماز پڑھنے والا. لہذا اسلاف کے زمانے میں, پہلے زمانے میں پیلا چہرہ, آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی, آنکھیں سرخ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے یہ حافظ قرآن ہے. پہچانی یہی تھی حافظ قرآن کی. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں جو حافظ قرآن ہوتا تھا اس کا کام یہی تھا کہ رات کو, رات ہوئی مخلوق سو گئی, عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے, رات کے سناٹے میں مگ رہا ہے دوست, لے لے کی طرح کوئی نام روتا ہے. لہذا اس زمانے میں حافظ قرآن کی پہچان یہ تھی, آنکھیں لال, اندر کو دھسی ہوئی اور چہرہ پیلا, حافظ قرآن. کیوں؟ اس کا کام تھا رات کو اللہ تعالی کے حضور میں عبادت کرنا, یہ اس کا کام تھا, اس سے پہچان لیتے تھے. لہذا تہجد. اب رہی بات, ایک اس زمانے میں اگر رات کو آدھی رات کو اٹھیں, رات کو دو تین بجے اٹھیں, تو پھر دن بھر چکر آتے رہیں گے, مشکل. شیخ فرماتے اگر وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتے تو اتنا کر لو, آسان نسخہ یہ کہ عشاء کے سنت کے بعد دو نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لو. علامہ شامی ابن عابدین کا فیصلہ ہے یہ کہ فإن سنت التہجد تحصل بالتنفل بعد صلاۃ العشاء قبل النوم, سونا بھی ضروری نہیں ہے, عشاء کی دو سنت کے بعد دو نفل پڑھ لے, چاہے نفل جو دو چار جتنا پڑھنا ہے, اور وہ جو ہے تہجد میں گزاروں میں شامل ہو جائے گا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ آدھی رات کو جو پڑھنا وہ افضل ہے, افضل سے انکار نہیں ہے, لیکن تہجد گزاروں میں تو شامل ہو جائے گا نا. اس بڑھیا کی طرح جو یوسف علیہ السلام کے خریداروں کے لیے گئی, خریداری کے لیے گئی تھی, سود کاٹ کر چند پیسے لے کر, کسی نے پوچھا کہ تو کیا خریدے گی یوسف علیہ السلام, کہ بادشاہ نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے. اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ میں نہیں خرید سکتی, لیکن کل جب یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں کا نام آئے گا تو آخر میں میرا بھی نام آئے گا. تو کم سے کم میرے شیخ نے پھر یہاں ہنس کر فرمایا کہ دیکھو افضل تو وہی ہے, لیکن یہ نسخہ کن کے لیے؟ بحر الکاہلین کے لیے. بحر الکاہل ایک سمندر ہے کہ نہیں بھائی؟ فرمایا کس کے لیے؟ بحر الکاہلین کے لیے, جو کاہلی کا سمندر ہے, جن کو آدھی رات کو اٹھا نہیں جاتا. یہ اور بات ہے کہ رات کے دو دو بجے تک باہر بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوں گے, لیکن کتنے عجیب ہے کہ دو رکعت پڑھنا مشکل ہے. ٹھیک ہے اندر گھومنا اور چکر لگانا تو آسان ہے, لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو اپنے سامنے کھڑا کروا دیتے. لہٰذا کم سے کم اتنا تو کر سکتے نا کہ دو رکعت تو پڑھ لے, عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے. عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں, آدھی رات کو نہ اٹھے یا صبح اٹھنا مشکل ہے, تو کم سے کم عشاء میں محروم کیوں رہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے حافظ قرآن کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کر لیں, اور عام لوگ بھی اہتمام کریں. اچھا ایک بات, چلو بات آخری بات سنا کے پھر دعا انشاءاللہ. ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارے ایک بات مشہور ہے کہ حافظ جب بچپن میں ہی کر سکتے ہیں حفظ قرآن, یہ بات مشہور ہے, بڑی عمر میں حفظ نہیں ہو سکتا, یہ بھی غلط ہے. ایک صاحب مجھے ملے تو وہ صدیقی تھے, انہوں نے کہا میرا بہت عمر 40 سے بھی زیادہ, 45-50 کے قریب, تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حافظ بنوں. تو میں نے کہا بنیے نا. کہتے جی صاحب اس عمر میں کون بنے گا؟ تو وہ چونکہ صدیقی تھے, صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد, تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے جو ابا جان ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی 40 برس کی عمر کے بعد ہی حافظ بنے. کہنے وہ کیسے؟ میں نے کہا جس وقت نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی, اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 برس کی تھی, اور قرآن پاک 23 برس میں نازل ہوا. تو آپ سوچیں کہ جس وقت قرآن پاک کی مکمل ہوا اس وقت ان کی عمر 61 برس کی تھی. دادا آپ نے تو بعد میں قرآن پاک یاد کیا. میں نے کہا جب آپ کے ابا جان یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب رہی بات اس کا نسخہ اور طریقہ کیا ہے, روزانہ ایک آیت یاد کر لیں. کیا ضروری ہے کہ دو دو صفحے یاد کرنا؟ کس نے کہا, اور کس نے کہا کہ دو سال یا تین سال میں ایک سلیبس ہے حفظ قرآن کا؟ 10 سال, 15 سال, 20 سال, 30 سال لگ جائے کیا ہے؟ کیا تھوڑا تھوڑا یاد کرے، ماشاءاللہ کتنا، اور خود جب بڑھے گا پھر خود ہی جو ہمت پیدا ہوگی. دادا ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، انہوں نے 65 برس کی عمر میں حفظ قرآن کیا، 65 برس کی عمر میں. کہنے کو تو پنجابی میں کہتے نا پینٹ، اور میرے مرشد فرماتے ہیں پینٹ اس لیے کہتے ہیں بر وزن اینٹ، پینٹ بر وزن اینٹ. اور 65 برس کی عمر میں ہوتا یہ کہ پینٹ کی عمر میں اینٹ نکل جاتی ہے، اور اس حالت میں اس وقت انہوں نے حفظ قرآن کیا، تو کیوں نہیں کر سکتے بھائی ہم لوگ. اور ماشاءاللہ جو کہنا دیکھیے، ماشاءاللہ علی حسن نے بھی، حافظ علی حسن نے بھی بڑی عمر میں کیا، عام دستور سے ذرا ہٹ کر ہمت کی. اور سفید بال والے بھی کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے، ایک ایک آیت روزانہ یاد کر لے ماشاءاللہ. اور میرے مرشد نے فرمایا مان لو کام شروع کر دیا، مان لو حفظ قرآن مکمل ہوئے بغیر آخرت میں چلا گیا، ڈیپارچر ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے حافظ قرآن میں اس کو اٹھائیں گے. لہذا اس لیے کیا مشکل ہے، کتنے کام ہم بڑھاپے میں کرتے ہیں. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، وہ سوئی گیس کے اندر، اب تو ریٹائر ہو گئے، سوئی گیس کے اندر بہت اچھی پوسٹ، اس زمانے میں ان کی تنخواہ 70,000 روپے تھی، یہ 8-10 برس پرانی بات ہو، 70,000 اس زمانے میں ایک اچھی ہینڈسم اور یعنی اچھی سیلری کہلاتی تھی. تو انہوں نے ایک دن حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی آپ قرآن پاک درست کیجئے نا، اور بال سفید ان کے. انہوں نے کہا حضرت بڑھاپے میں اب کہاں قرآن پاک درست ہو سکتا ہے، اب کہاں مشکل. تو خیر حضرت خاموش ہو گئے، اب کیا بولیں ایسے آدمی کو جو تعویلات کرے. تھوڑے دن کے بعد آئے انہوں نے، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا حضرت ہمارے کمپنی کا اصول ہے کہ اگر آدمی اور تعلیم حاصل کر لے تو وہ اس کو انکریمنٹ دیتی ہے، اس کی تنخواہ اور بڑھا دیتی ہے. حضرت میں نے ایم بی اے شروع کر دیا اور میں رات کو 1-1 بجے تک پڑھتا ہوں. میرے مرشد رونے لگے، اسی وقت حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی تنخواہ کتنی بڑھے گی. انہوں نے کہا حضرت 4-5 ہزار بڑھ جائے گی روپے. فرمایا کہ 4-5 ہزار روپے کی خاطر آپ راتوں کو 1-1 بجے اس بڑھاپے میں پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کو درست کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس عمر میں کیسے قرآن پاک کو درست کروں گا. اس لیے قرآن پاک کے لیے محنت، کہ اگر حفظ قرآن سے پہلے ایک درجہ یہ بھی کہ قاعدہ دوبارہ پڑھ لے. کتنے لوگوں نے بڑی بڑی عمر میں ماشاءاللہ، ابھی مجھے قائد صاحب نے بتایا کہ اکرام صاحب جو ہے وہ چھت پشت پناہی کر رہے ہیں نا آپ لوگوں کی، آپ کی یہ دیکھیے، تو اب وہ جو ہے بڑی عمر میں قاعدہ انہوں نے پڑھا. ایسے بہت ساری مثال ہے، حفظ قرآن کی تو میں نے آپ کو مثال سنا دی، کتنے جو ہے جتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں. ایسا ہمت کرے قرآن پاک کو درست کر لیں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ تہجد کا اہتمام کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارے مل بیٹھنے کو اپنی محبت دینی ترقی کا ذریعہ بنا دے. اب جو دعا جو ہے نا، دعا استاد کا حق ہے، لہذا دعا استاد جی کروائیں گے. ابھی تو